السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تبارك وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان نصفان فالنصف في الصبر والنصف في الشكر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. صاحبِ محترم عالم دنیا کے جس میں میں اور آپ اس وقت ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش دو چیزیں ہیں کہ جو رکھی ہیں، ایک خوشی اور ایک غم، اور یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو عالم دنیا میں دونوں سے انسان کا واسطہ ہے کہ جو کہ لازماً پڑتا ہے اس کی زندگی میں. اس عالم دنیا میں خوشی بھی آتی ہے، خوشی کے مواقع بھی آتے ہیں اور غم کے مواقع بھی آتے ہیں. ایک عالم جو مستقبل میں آنے والا ہے، اس عالم دنیا سے ہم منتقل ہوں گے عالم آخرت میں، تو وہاں دو کیفیات ہیں، یعنی دو جگہیں ہیں جن سے ہمیں متعارف شریعت نے کرایا ہے. ایک عالم جنت ہے، ایک عالم جہنم ہے. عالم جنت کے جس میں تکلیفوں کا کوئی گزر نہیں ہے، وہاں راحتیں راتیں ہیں، سکون ہی سکون ہے. روح و ریحان و جنت و نعیم کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی تمام نعمت نصیب فرمائے، جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. دوسرا جو عالم ہے عالم جہنم، اس میں راحت کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ اس میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں پریشانیاں، اذیت ہی اذیت ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ عالم دنیا جس میں اس وقت میں اور آپ ہیں بطور آزمائش، یہ خوشی اور غمی، یہ دونوں کیفیات سے انسان جو ہے وہ گزرتا ہے، اور ان دونوں کیفیات میں دو چیزیں مطلوب ہیں. خوشی میں وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ کی نعمتوں پر، اور یہ ہے کہ غمی میں وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو بھی یہ موقع غم کا آتا ہے اس پہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. تو یہ صبر اور شکر یہ بندہ مومن کے دو ہتھیار ہیں، اور یوں سمجھیں کہ یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، کہ یہ دونوں پہیے گاڑی میں ہوں گے تو وہ گاڑی انسان کی آگے بڑھے گی اور چلے گی. اسی اعتبار سے انشاءاللہ آج کی نشست میں بھی صبر اور شکر کے حوالے سے چند گزارشات ہیں کہ جو کہ رکھنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیے کہ یہ دونوں جو اوصاف ہیں بندہ مومن کے، اللہ تعالیٰ ان دونوں اوصاف سے ہمیں مسلح بھی فرمائے اور ہمیں مزین بھی فرمائے. یہ فضائل میں بہت اہم دو وصف ہے کہ جو بندہ مومن کی زندگی میں، پوری زندگی میں اس کے لیے بڑی قیمتی ہیں. اس حوالے سے چند آیات میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی ہیں، اور کچھ احادیث مبارکہ سے انشاءاللہ ہم ان دو صبر اور شکر کے ضمن میں کچھ گزارشات انشاءاللہ سمجھیں گے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے جو بہت صبر کرنے والے ہیں اور شکر گزار ہیں. یعنی اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بھی اپنی نشانیوں کو واضح کیا ہے، آیات آفاقی بھی ہیں، آیات انفس بھی ہیں. تو لہٰذا جتنے بھی یہ نشانیاں ہیں، چاہے وہ آیات انفس ہوں اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، یا آیات آفاقی ہوں کھولانگ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو برحال، یا یہ کہ آیات قرآنی ہوں کہ قرآن میں غوطہ زنی ہوں اور قرآن مجید میں جو بھی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، تو یہ نشانیاں اور عبرت کا سامان اور واضح نصیحت کس کے لیے بنتی ہیں؟ ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے. تو یہ بھی اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے صبر اور شکر کی. اسی طرح سے خالصتاً اگر شکر کی بات کی جائے تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِسْتَعَزَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب اللہ تعالی نے یہ بات اس کا اعلان کر دیا، یہ حکم ہے کہ جو کہ صادر فرما دیا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ دیکھو اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. یعنی جب بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کی روی اختیار کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم کفرانِ نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، تو اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، تو پھر بے شک میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. تو لہٰذا یہ کہ یہ شکر کے حوالے سے یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ وہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا. جہاں تک صبر کا تعلق ہے قرآن مجید میں، اب یہ بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں، ورنہ یہ موضوع ہیں کہ جو کہ بڑے، یعنی اپنے اندر ایک سمندر لیے ہوئے ہیں. صبر کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اور یہ تو بڑی جامع آیت ہے. یہ آیت البر کہلاتی ہے. بر اصل میں عربی میں نیکی کو کہتے ہیں. اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے جملہ مضامین ہیں کہ جس کو کور کیا ہے، سمو دیا ہے. نیکی کیا ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے، نیکی میں کیا شے پہلے ہے، کیا بعد میں ہے، اور نیکی کی جو چوٹی ہے وہ کیا ہے. تو برحال یہ ہے کہ اس میں یہ الفاظ آخر میں آتے ہیں کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور بالخصوص صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں اور تکلیفوں میں، تنگی میں، اور خاص طور پر وحین الباس، جنگ کے وقت، یعنی جب کفر اور اسلام میں مارکا چھڑے. یعنی یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نیکی کا ایک بڑا جامع تصور ہے کہ جو قرآن مجید ہمیں دیتا ہے. نیکی انسان کو کسی ایک بند کمرے میں محدود نہیں کر دیتی کہ انسان اپنے آپ کو کسی بند کمرے میں محدود کر کے اور صرف اپنے ہی تزکیہ نفس میں، اپنے ہی تسبیحات میں وہ لگا رہے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنے اس نفس سے آگے بڑھ کر پھر اسے معاشرے کی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ اس دنیا میں جو نظام حق اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، کیونکہ وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ دین کے غلبے میں جو بنتا ہے وہ باطل نظام بنتا ہے، وہ کفر کے پرچارک ہیں کہ جو کہ وہ پھر مقابلے پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان سے پھر پنجہ آزمائی ہوتی ہے. کس کی خاطر؟ دین کے غلبے کی خاطر، اسٹیبلشمنٹ آف دین کی خاطر. یہ دین نافذ العمل ہونے کے لیے آیا ہے کہ بھئی اسے نافذ کیا جائے. اللہ کی زمین ہے، اس کی زمین پر اس کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے، اور اس کی دین کی تنفیذ کی فرض کے درجے پر یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھے پر ہے. تو لہٰذا خاص طور پر صبر کرنے والے، جہاں وہ فقر و فاقہ میں صبر کرتے ہیں، جہاں وہ بیماریوں میں، تکالیف میں صبر کرتے ہیں، وہاں صبر کا ایک جامع مفہوم یہ ہے کہ وہ مراحل طے کرتے ہوئے اگر کفر و باطل کے درمیان مارکا بھی چھڑے تو وہی نلباس، خاص طور پر وہ جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے دو سند ہے، دو سرٹیفکیٹ ہیں جو اللہ کی طرف سے وہ دیے گئے. فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ سچے ہیں اپنے دعوے اور وعدے میں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو کہ تقوی گزار ہیں، متقین ہیں. اب سب سے پہلے صبر کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بڑے قیمتی ارشادات ہیں، اقوال زری ہیں کہ جن کو سمجھ کر واقعتاً ہم اپنے عمل میں ایک بہتری جو ہے وہ لا سکتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بیہقی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان نصفان، یہ جو ایمان ہے یہ اس کے دو حصے ہیں، یہ دو حصے ملتے ہیں اور یہ سمب ہوتے ہیں تو پھر یعنی ایمان مکمل ہوتا ہے. الایمان نصفان، ایمان کے دو حصے ہیں. فنصف فی الصبر، اس کا آدھا حصہ کیا ہے؟ صبر ہے. ونصف فی الشکر، اور آدھا حصہ جو ہے وہ شکر ہے. یعنی یہ صبر اور شکر کسی بندہ مومن میں جمع ہو جائیں تو پھر اس کے ایمان کی جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ پوری زندگی اگر آپ انالیسس کریں انسانی زندگی کا، جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ یہ جو عالم دنیا ہے اس میں قدم قدم پر یعنی غم کے مواقع ہیں کہ جو کہ آتے ہیں، صبر کے مواقع ہیں کہ جو انسان کو آتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ آدھا جو ایمان ہے وہ صبر ہے اس کا حصہ، اور آدھا حصہ جو ہے وہ شکر ہے. یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر ایمان کی تکمیل ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ دونوں اوصاف کا حامل ہم سب کو بنائے. اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجبا لامر المومن، کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. اچھا، یہ اردو میں ہم عجیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں نیگیٹو سینس میں کہ یہ بڑا عجیب انسان ہے، یعنی جس کا کردار اچھا نہیں ہو، عجیب انسان. یہ عربی میں، اردو میں عجیب جو ہے وہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ جو عجب عجیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ایسی شے کہ جو دل کو لبھا دے، بڑی یونیک شے، دل کو متاثر کرنے والی. جیسے قرآن مجید میں جنات کا تذکرہ آتا ہے نا، کہ ان کا قول نقل ہوتا ہے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن کے حوالے سے کہ جب انہوں نے قرآن سنا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے الفاظ آتے نقل کیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے آج بہترین ایک قرآن ہے کہ جو کہ عجیب قرآن ہے کہ جو کہ سنا، یعنی دل کو لبھا دینے والا، یونیک. تو لہٰذا یہاں پر بھی وہی الفاظ آ رہے ہیں، عجبا لامر المومن، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا انوکھا ہے. ان امرہ کلہ خیر، اور فرمایا کہ اس کے ہر معاملے اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. کس کے لیے؟ بندہ مومن کے لیے. اور آپ نے فرمایا کہ ولیس ذاک لاحد الا للمومن، اور یہ ہے کہ یہ کیفیت جو ہے وہ بندہ مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی. یعنی یہ خاص جو ہر معاملے میں اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے، یہ بندہ مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی. فرمایا کہ ان اصابتہ سراء شکرا، فرمایا کہ اگر اس کو خوشی اور راحت پہنچے تو وہ کیا کرے؟ اپنے رب کا جو ہے وہ شکر ادا کرتا. اور مزید فرمایا کہ فکان خیر اللہ، اور جب وہ نعمتوں میں شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اس کے لیے اس میں بھلائی ہوتی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور جب وہ اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے آزما رہا ہے، نعمتیں دے کے آزما رہا ہے، اور اس میں آزمائش کیا ہے؟ کہ بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں. اور دوسری طرح کی آزمائش ہے کہ بندہ یعنی اللہ لے کے آزما رہا ہے، اور اس میں آزمائش کیا ہے؟ کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. لہٰذا ایک آزمائش پر یعنی دے کر آزمایا گیا تو اس نے شکر بجا لایا، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس میں اس کے لیے بھلائی خیر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور جب اسے کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ پہنچائے، دوسری طرح سے آزمائے، صبر، تو اس نے اس پر صبر کیا، فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی بندہ مومن کے ہر معاملے میں اس کے لیے بہتری ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بات پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے. بعض دفعہ ہم اسی چیز کو مس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اور یہ ہے کہ ہم کوئی چیز کی طلب ہمارے اندر وہ پنپتی ہے کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، اور یہ کہ جب وہ چیز نہیں ملتی ہماری باوجود کوششوں کے صحیح کے، تو ہم جو ہے وہ بالکل ناشکرے ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ مایوسی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی. حالانکہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے، کس وقت میرے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا نہیں ہے، یہ اصل جانتا کون ہے؟ وہ میں نہیں جانتا، وہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتا. اب دیکھیے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات تو ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ اسا ان تکرہو شیئن وہو خیر لکم، ممکن ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو لیکن اسی شے میں تمہارے لیے کیا ہو، خیر ہو. اور اس کی کئی مثالیں ہیں کہ جو کہ موجود ہیں، یعنی یہ ہے کہ فلائٹ کے لیے ہم نکلے ہیں گھر سے، اور یہ واقعات ہیں بالکل، یعنی یہ کوئی خیالی کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو بھی یہ یعنی جہازوں کے حادثات ہوئے ہیں ماضی میں، اس میں یہ حقیقتیں سامنے آئی ہیں. یعنی جو بھی ایئر بلو کا حادثہ ہوا، اس میں ایک فیملی ہے کہ جو کہ نکلی ہے اسی فلائٹ کو لینے کے لیے، اس میں بکنگ تھی، اور یہ ہے کہ راستے میں جو ہے وہ ٹریفک جام ہو گیا، باوجود کوشش کے وہ اپنی فلائٹ کو جو ہے وہ نہیں میٹ کر پائے، نہیں لے پائے، اور راستے میں اپنے آپ کو بھی کوس رہے ہیں کہ میں جلدی نکل جاتا اور کاش کہ یہ معاملہ نہ ہوتا، ٹریفک جام نہ ہوتی، اور انتہائی کیفیت غصے کی جب دوران سفر، اور یہ کہ جب وہاں پہنچے فلائٹ مس ہو گئی، انتہائی مایوسی کی کیفیت میں، اور ایک دوسرے کو کوستے ہوئے وہاں پر واپس آئے گھر پہ، آدھے گھنٹے بعد پتا چلا کہ اسی فلائٹ کا جو ہے وہ حادثہ ہو گیا اور کوئی انسان جو ہے وہ اس میں نہیں بچا. تو لہٰذا آپ سوچیں اس فیملی کی کیا کیفیت ہوگی، یعنی مسلح جو ہے وہ فوراً بج گیا ہوگا نا، کیسے شکرانے کی کیفیات ہے کہ جو کہ زبان پر بھی جاری ہوئی ہوں گی، دل میں بھی شکر کے جذبات پنپے ہوں گے. تو لہٰذا یہی تو وہ حقیقت ہے کہ جو اللہ فرما رہا ہے، بھائی تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا، کس وقت جو ہے وہ کیا چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے اور کیا چیز فائدہ مند ہو سکتی ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ. تو اسی کے سپرد کرو نا، کوشش تمہیں کرنی ہے، صحیح تمہیں کرنی ہے، تم اس کے مکلف ہو، یہ تمہیں کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ تم نتیجہ کس کے سپرد کر دو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کہ اسا ان تکرہو شیئن وہو خیر لکم، ممکن ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو اور اسی میں تمہارے لیے خیر پوشیدہ ہو، اور دوسری طرف اسا ان تحبو شیئن وہو شر لکم، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرتے ہو اور اسی میں تمہارے لیے کیا ہو، شر ہو، وہ نقصان کا باعث ہو جائے. اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تمہارے لیے ہے کہ یہ خوشی اور غمی میں صبر اور شکر کا دامن تھامنا، یہ واقعتاً بندہ مومن ہی کا اعزاز ہے، اور دونوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے خیر ہے. بڑا پیارا شعر ہے نا وہ، کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہی، جسے تیش میں یاد خدا نہ رہا، یعنی جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. یعنی ہر حال میں، چاہے وہ عیش ہو اور چاہے غم کی کیفیت ہو، صبر اور شکر کا دامن ہے کہ جو بندہ مومن کو تھامنا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت امام بیہقی رحم اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، بیہقی شریف کی روایت ہے، اور اس میں بلکہ یہ ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خصلتان من کان فیہ کتبہ اللہ صابرا و شاکرا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ دو خصلتیں کہ جو جس میں جمع ہو جائیں تو وہ اللہ اسے صابر اور شاکر ہے کہ جو کہ لکھ دیتا، اور جس میں دو خصلتیں یہ نہ ہو کسی بندے میں تو پھر اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر نہیں لکھتا. اب یہ دو خصلتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اپنے دینی معاملات میں، جو شخص اپنے دینی معاملات میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے اور اعلیٰ کو دیکھ کر اس کی اقتداء کر لے، اس کی پیروی کر لے، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ دو خصلتیں اگر کسی بندے میں جمع ہو جائیں واقعتاً تو وہ اللہ اسے صابر اور شاکر ہے کہ جو کہ اپنے پاس وہ نوٹ کر لیتا ہے, لکھ دیتا ہے. یعنی اب دیکھیں دو بڑی اہم باتیں ہیں کہ جو یہاں بیان ہوئی ہیں, اور یہ صبر اور شکر کے حوالے سے. یعنی دینی معاملات میں انسان کیا کرے, اپنے سے کمتر کو دیکھے یا اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے, اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے. مثال کے طور پر اگر میں دین کے لیے اور قرآن کی خدمت کے لیے روزانہ ایک گھنٹہ لگاتا ہوں مثال کے طور پر, لیکن مجھے پتا چلا کہ میرا جو بھائی ہے وہ تو پانچ گھنٹے لگا رہا ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ دین کے معاملے میں عرض کیا ہونی چاہیے, خوب سے خوب تر کی تلاش, نیور سیٹل فور لیس. یہ معاملہ آج دنیا کے حوالے سے تو ہمارا ہو گیا, ہم خوب سے خوب تر کی تلاش دنیا کے معاملات میں وہ کر رہے ہوتے, لیکن دین کے معاملے میں کم سے کم تر پر اکتفا کر کے بیٹھے ہوتے. حالانکہ الٹا ہے, شریعت میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دینی معاملات میں تم اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو, اپنے سے بہتر کو دیکھو. اس سے کیا پیدا ہوگا, اس سے تمہیں ایک جذبہ ملے گا کہ بھئی میں ایک گھنٹہ لگا رہا ہوں تو یہ پانچ گھنٹے لگا رہا ہے, میں کیوں نہیں اس سے آگے نکلوں. یہ پازیٹو کمپٹیشن کا جذبہ ہے کہ جو کہ ہر بندے کے اندر اللہ نے ودیعت کیا ہے, اسی میں آگے نکلنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں وہ اسی کا نقشہ ہے کہ جو کہ پیش کرتے ہیں. غزوہ تبوک کا موقع ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھے گھر کا سامان سمیٹ کے نکل رہے ہیں, کیونکہ تقاضا ہے نا مال لگانے کا, سپر پار سے مقابلہ ہے کیسر روم سے. تو حضرت عمر آدھا سامان گھر کا سمیٹ کر نکل رہے ہیں, کس نیت سے کہ آج تو میں صدیق اکبر کو ہرا دوں گا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور جب آدھا سامان سمیٹ کے وہاں پہنچے اللہ کے رسول کے پاس تو پتہ چلا کہ صدیق اکبر تو پورا گھر کا سامان وہ جھاڑو پھیر کے اور پورا گھر کا سامان سمیٹ کے اللہ کے رسول کے قدموں میں نچھاور کر چکے ہیں, اور وہاں پر فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر کو ہرا نہیں سکتا. اب یہ کس بات کا ہرانا ہے, یہ دنیاوی معاملات میں ہرانا ہے؟ نہیں, دین کے معاملے میں یہ کمپٹیشن ہے, یہ جذبہ ہے کہ جو کہ بڑا پازیٹو ہے. اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو دینی معاملات میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھنا ہے تاکہ وہ جذبہ دین کی خدمت کا وہ پیدا ہو زیادہ سے زیادہ. اور دنیاوی معاملات میں کیا کرنا ہے, اپنے سے کمتر کو دیکھنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے کو تو مال و اسباب دیے نہیں, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے, یہ کچھ دیا ہے. اب اس سے کیا پیدا ہوگا, شکر کے جذبات اندر پیدا ہوں گے کہ بھئی اتنا تو مجھے اللہ نے دیا ہے. شیخ سعدی رحم اللہ, یعنی ان کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے, سفر کر رہے تھے, اور ایک موقع پر زبان پر جو ہے یہ الفاظ آ گئے کہ اللہ میں تیرے راستے میں ہوں لیکن میرے پاؤں میں جو ہے وہ جوتیاں نہیں ہیں. پیدل جو ہے وہ سفر کر رہے تھے, پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں. ایک شکوے کا انداز ہے کہ جو کہ اللہ سے آ گیا کہ اللہ میں تیرے راستے میں ہوں اور پاؤں میں میرے جوتیاں نہیں ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک شخص کو دیکھا, اس کے پاؤں ہی نہیں تھے, فوراً سجدے میں گر گئے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت تو عطا فرما دی ہے, چپلے نہیں تو کیا ہوا, پاؤں تو ہیں کہ جس سے میں چل رہا ہوں, اور میرے اس بھائی کے پاس تو پاؤں کی نعمت ہی نہیں. اب آپ سوچیں, یہ ایک طرز عمل ہے, ایک طرز عمل جو ہے وہ ہمارا ہے. ہم پر جب مصیبتیں آتی ہیں نا, کوئی مصیبت آئے کسی وقت, تو ہم اس ایک مصیبت کو لے کر کیا کر رہے ہوتے ہیں, عموماً ہماری روش کیا ہوتی ہے, اللہ ماشاءاللہ ویلا کرنا اور سینہ کوبی کرنا, خاک ڈالنا, دیواروں پر سٹ ٹکرانا, ایک دوسرے کو کوسنے دینا, یہی چل رہا ہوتا ہے. حالانکہ صحیح طرز عمل یہ ہے کہ اس ایک مصیبت کی جو کہ آئی ہے آزمائش کے لیے, اسی وقت جو ہے وہ کئی نعمتوں سے انسان جو ہے وہ مسلح ہوتا ہے. اتنی ساری نعمتیں اسی وقت ہوتی ہیں اس کے پاس. مثال کے طور پر اگر کہیں انگلی کٹی ہے تو لہٰذا اسی وقت بندہ سوچے نا, یار میری تو ایک انگلی ابھی کٹی ہے, پورا ہاتھ سلامت ہے, میری یہ آنکھیں سلامت ہیں, یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, کان سن رہے ہیں, پاؤں سے میں چل رہا ہوں, میرا نظام ہاضمہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, ڈائجسٹو سسٹم بالکل صحیح ہے, پراپر کام کر رہا ہے, دل ہے کہ جو کہ دھڑک رہا ہے, سانسیں ہیں کہ جو کہ چل رہی ہے, کوئی رکاوٹ نہیں. اب یہ اتنی ہزاروں نعمتیں, اس ایک تکلیف آنے پر جو ہے وہ انسان بھول جاتا. یہ ہے وہ روش کہ جو کہ بندہ مومن کی روش نہیں. بندہ مومن کی روش یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے وہ نعمتوں کو جو ہے وہ یاد کرنا شروع کر دے, وہ مصیبت اس کی بالکل ڈائلوٹ ہو جائے گی, ایمان کے ساتھ جو ہے وہ گزر جائے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینی معاملات میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو، اوپر والے کو دیکھو، ایک جذبہ کمپٹیشن کا وہ پیدا ہوگا پازیٹو، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، شکر کے جذبات ہیں کہ جو کہ پیدا ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت امام بیہقی کی روایت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں تمہارے بعد ایک امت ہے کہ جو کہ پیدا کروں گا، تذکرہ ہے امت محمدیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں اور آپ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ میں تمہارے بعد ایک امت پیدا کروں گا جس کی سیرت یہ ہوگی، جس کا وصف یہ ہوگا کہ جب ان کو ان کی چاہت اور خواہشات کے مطابق نعمتیں ملیں گی تو وہ جذبہ شکر سے معمور ہو کر کیا کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ کا شکر بجا لائیں گے، اور جب ان پر ناخوشگوار احوال آئیں گے، مصائب آئیں گے، تو وہ صبر سے ان کا استقبال کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے جو ہے وہ طالب ہوں گے، حالانکہ ان میں کوئی خاص درجے کی بردباری اور دانش مندی نہ ہوگی، یعنی کوئی حلم اور عقل کا معاملہ خاص نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ صبر و شکر کا دامن ہے کہ جو کہ تھامیں گے نعمتوں پر اور مصائب پر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے دربار میں کہ جب ان میں نہ بردباری ہوگی نہ دانش مندی ہوگی تو ان سے خوشحالیوں میں شکر اور مصائب پر صبر کیسے ہوگا؟ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں ان کو اپنے حلم اور اپنے علم میں سے کچھ حصہ ادا کروں گا۔ یعنی کتنی بڑی یہ دولت ہے کہ جب بندہ صبر و شکر کا دامن تھام لے مصائب پر یا نعمتوں کے ملنے پر۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ نعمت جو ہے وہ انسان محسوس کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم میں سے اور اپنے علم میں سے یہ سعادت ہے کہ جو کہ کچھ حصہ مجھے عطا فرمایا ہے اور میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لا سکوں، اور یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی مصائب سے مجھے آزمایا ہے اس پر میں صبر کر سکوں۔ اسی طرح سے ایک اور بڑی اہم روایت ہے، اور خاص طور پر جب بھی ہمارے ریلیٹیوز میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، اور تعزیت کا موقع ہے کہ جو کہ ہمیں میسر آتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے، اس میں بھی بڑا اجر ہے، لیکن تعزیت وہ کیسے کی جائے، کیا الفاظ ہیں کہ جو کہ ادا کیے جائیں، ذرا سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت فرما رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالی۔ اور یہ حضرت معاذ بن جبل، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بلکہ یہاں پر طبرانی کی روایت ہے، اور حضرت معاذ بن جبل کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے لیے تعزیت نامہ لکھوایا، یعنی خط لکھوایا جس میں تعزیت کے الفاظ تھے۔ اس میں الفاظ کیا تھے؟ روایت میں آتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام رضی اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا، اس میں لکھا کہ میں پہلے اس اللہ کی تم سے حمد بیان کرتا ہوں کہ جس کی سوا کوئی معبود نہیں، اس کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس صدمے کا اجر عظیم عطا فرمائے اور تمہارے دل کو صبر عطا فرمائے اور ہم کو اور تم کو نعمتوں پر شکر کی توفیق بھی جو ہے وہ عطا فرما دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جانیں اور ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال یہ سب اللہ تعالیٰ کے مبارک عطی ہیں، یعنی یہ عطیہ ہے، عطا کردہ ہے، یہ نعمتیں کس کے لیے، کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اسی کی سوپی بھی یہ امانتیں ہیں، یہ ایسٹس نہیں ہیں، یہ لائبلٹیز ہیں۔ امانتوں کے حوالے سے سوال ہوتا ہے روز قیامت، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ اسی اصول کے مطابق تمہارا جو بھی بچہ ہے وہ بھی اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ امانت واپس لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا خوشی اور عیش کے ساتھ تم کو اس سے نفع اٹھانے اور جی بہلانے کا موقع عطا فرمایا، اور جب اس کی مشیت ہوئی تو اپنی اس امانت کو تم سے واپس لے لیا، اور وہ تم کو اس کا بڑا اجر ہے کہ جو کہ دینے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ تعزیت کے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جس سے بندے کو واقعتاً ایک صبر کی کیفیت ہے کہ جو کہ نصیب ہوتی ہے، اور اس کا دل ہے کہ جو کہ ہلکا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے لکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور اس کی طرف سے ہدایت کی تم کو بشارت ہے کہ اگر تم نے ثواب اور رضا الہی کی نیت سے صبر کر لیا, اس مصیبت پر اگر تم نے صبر کر لیا اپنے بچے کے انتقال پر, تو واقعتاً تمہیں بشارت ہے اجر کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اگر تم نے یہ کیا ہے. بس اے معاذ تم صبر کرو اور ایسا نہ ہو کہ جزا اور فضا تمہارے اجر کو غارت کر دے اور پھر تمہیں ندامت ہو. یعنی جزا اور فضا کے معنی کیا ہے کہ انسان چیخنا چلانا شروع کر دے کسی انتقال کے موقع پر اور بین کرنا شروع کر دے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جزا اور فضا نہ کرنا کہ کہیں تمہارے اجر جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے اور پھر تمہیں بعد میں ندامت ہو اور یہ صدمہ پہنچے اور اجر سے بھی محرومی ہو جائے. یعنی صدمہ تو پہنچا ہی پہنچا ہے تمہیں, لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی تم جزا اور فضا اور چیخو پکار کر کے بین کر کے اپنے اجر کو بھی جو ہے وہ ضائع کر دو. اور یقین رکھو کہ جزا اور فضا سے کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا اور نہ اس سے دل کا رنج و غم جو ہے وہ دور ہوتا. کانٹے کی بات ہے کہ جو کہ فرمائی. اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں انتقال کے مواقع پر, میت کے موقع پر یہ ساری چیزیں کہ جو کہ کثرت کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی. یعنی گھر میں میت ہوئی ہے اور یہ تعلیمات نہیں ہیں کیونکہ گھروں میں پڑھائی نہیں جاتی, نہ پڑھی جاتی نہ سمجھی جاتی. تو لہٰذا جب یہ کیفیت آتی ہے پھر اور آنی ہر گھر میں ہے, جانا سبھی کو ہے اس دنیا سے, تو بہرحال یہ ہے کہ پھر عورتوں کی آوازیں ہیں بین کرنے کی, چیخا بکا پوری گلی میں, حالانکہ عورت کی آواز کا بھی پردہ, لیکن یہ ہے کہ پورا محلہ ہے کہ جو کہ سننا ہوتا ہے. پھر بے پردگی میں, یعنی باہر میت ڈولی رکھی ہوئی ہے اور اب لے جانے کا معاملہ ہے, تو عورتیں بے پردہ غم کی کیفیت میں باہر آ کے ڈولی سے جو ہے وہ لپٹ جاتی اور یہ ہے کہ جزا اور فضا چل رہی ہوتی ہے, چیخوں پکار وہ چل رہی ہوتی. تو بہرحال یہ ہے کہ نہ جزا اور فضا سے مرنے والا واپس آتا ہے اور نہ اس سے دل کا رنج اور غم جو ہے وہ دور ہوتا. اور اللہ تعالی کی طرف سے جو حکم اترتا ہو, یعنی اترتا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے. یعنی یہ آخری بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جو اللہ کی طرف سے حکم اترتا ہے وہ پھر ہو کے رہنے والا ہوتا ہے, بلکہ یقیناً وہ ہو چکا ہے. والسلام. تو یہ ہے وہ تحریر کے جو کہ تعزیت کے حوالے سے کس کو, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بیٹے کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعزیت نامہ ان کو لکھوا کے اور بھیجوایا. ایک تعزیت آج ہماری ہے, یعنی تعزیت کرنے والا وہ میت کے گھر میں لواحقین سے تعزیت کرنے جاتا ہے اور یہ تو پہلے تو دھاڑے مار مار کے جو ہے وہ چیخ چیخ کر جو ہے وہ روتا ہے, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے وہ کیا ہو گیا, کیسے چلے گئے, اور کچھ عرصے اور رہ جاتے تو کیا ہوتا. اب یہ اس طرح کے کفری الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد کے جو کہ وہ بولے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ جو کہ, اور پھر یہ ہے کہ اور درد ابھارے جاتے ہیں یعنی لواحقین کے, انہیں صبر کی تلقین کرنے کے بجائے اور ان کے درد کو تازہ کیا جاتا ہے, زخموں کو جو ہے وہ اور تازہ کیا جاتا ہے. ارے یعنی ابھی تو انہوں نے یہ نہ دیکھا, بچیوں کی شادیاں نہیں دیکھیں اور کیسے چلے. اب یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو تعزیت میں, اب آپ خود سوچیں کہ یہ لواحقین کے جو بھی درد ہے اس کو ہلکا کرنے والے ہیں یا ان کو اور بھڑکانے والے ہیں. تو لگا یہ ہے کہ وہ صبر کر کے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ رشتے دار آیا اور یہ کہ اس نے بھی رونا شروع کیا, دھاڑے مار کے اور اس طرح کے کلمات ہیں کہ جو کہ ادا کیے. تو لہٰذا اب ان کے اندر اور بھی وہ غم, پھر وہ جاگتا ہے, دوبارہ سے جاگتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہ کیفیت جو ہے وہ نصیب فرمائے. اسی طرح ایک اور روایت, اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مروی راوی ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لخت جگر ہیں یعنی صاحبزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ میرے بچے کا آخری دم ہے, یعنی بالکل نزع کی کیفیت ہے اور چل چلاؤ کا وقت ہے, لہذا آپ اس موقع پر تشریف لائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو ہے وہ سلام کہلا کے بھیجا اور ایک پیغام دیا اپنی بیٹی کو کہ جا کے اس سے میری بیٹی کو یہ پیغام دو کہ اللہ تعالیٰ کسی سے جو کچھ لے لے وہ بھی اسی کا ہے. یعنی اصل مالک کون ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہم کون ہیں, ہم امانت دار ہیں اس کے. جو بھی نعمت ہے چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو, چاہے مال اور اسباب جو بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اللہ اصل وارث، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کسی سے جو کچھ لے وہ بھی اسی کا ہے اور کسی کو کچھ دے تو وہ بھی اسی کا ہے. الغاز ہر چیز ہر حال میں اسی کی ہے، یعنی اگر کسی کو دیتا ہے تو اپنی چیز دیتا ہے اور کسی سے لیتا ہے تو وہ بھی اپنی ہی چیز ہے کہ جو کہ لیتا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اور ہر چیز کے لیے اس کی طرف سے ایک مدت اور وقت ہے کہ جو کہ مقرر ہے، اس کا تعین ہے، اور اس وقت کے آ جانے پر وہ چیز ہے کہ اس دنیا سے جو اٹھا لے جاتے. بس اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے لخت جگر کو کہ چاہیے کہ تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس صدمے کے اجر و ثواب کی جو ہے وہ طالب بنو. اب یہ پیغام جب پہنچا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو آپ نے پھر ایک پیغام ہے کہ جو کہ دوبارہ سے بھیجا، اور قسم تھی کہ اس وقت اے نبی آپ ضرور جو ہے وہ تشریف لے آئی. تو پھر آپ اٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے پاس پہنچے، اور آپ کے اصحاب میں سے کچھ آپ کے ساتھ بھی تھے، ساتھی ان کے بھی نام آتے ہیں، سعد بن عبادہ بھی ہیں، معاذ بن جبل بھی ہیں، عبی بن کعب بھی ہیں، زید بن ثابت بھی ہیں، ساتھ میں آپ کے وہ بھی پہنچے. اور یعنی آپ کا جو یعنی لگتے جگر تھا حضرت زینب کا، نظر کی کیفیت ہے بچے کی، انہیں آپ کی اسے آپ کی گود میں جو ہے وہ تھما دیا گیا، اور کیفیت یہ تھی کہ بچے کی سانس ہے کہ جو کہ اکھڑ رہی تھی، بالکل آخری مرحلہ تھا. تو اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بہنے لگے. صحابہ کرام نے، بلکہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیفیت دیکھی تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت کے اس جذبے کا اثر ہے، یہ رحمت کے اس جذبے کا اثر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ہے کہ جو کہ وہ رحمت ڈال دی ہے اور رکھ دی ہے. اور اللہ کی رحمت انہی ہی بندوں پر ہوگی کہ جن کے دلوں میں رحمت کا یہ جذبہ ہوگا، اور جن کے دل سخت ہو جائیں تو پھر یہ رحمت کا اظہار آنسو سے نہیں ہوگا. یعنی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آنکھوں سے آنسو آنا کسی کے انتقال کے موقع پر یہ جو ہے وہ شریعت کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت کا اظہار ہے. اور ایک موقع پر کہ جب سیدنا ابراہیم آپ کے لخت جگر یہی کیفیت تھی، اور آپ جو ہے وہ پہنچے ہیں اور حضرت سیدنا ابراہیم کو اپنی گود میں لیا ہے، تو اس وقت بھی وہ الفاظ ایک دوسری روایت میں ملتے ہیں کہ ابراہیم ہم تجھے اللہ کے فیصلے سے بچا نہیں سکتے. اب آپ سوچیں پورا گھرانہ موجود ہے، اور کیا زبردست تلقین ہے صبر کی، اور کیا اہم بات ہے کہ جو کہ پورے لواحقین کے لیے اور گھر والوں کے لیے ہے کہ ہم تجھے اللہ کے فیصلے سے بچا نہیں سکتے. اور آپ نے جو بڑا تاریخی جملہ فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے کہ جس سے کون راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. زبان پر کوئی آل فال کوئی کفری الفاظ نہیں آئیں گے. لہٰذا یہی کیفیت ہے کہ جو کہ آنکھوں سے آنسو آنا یہ بالکل شریعت کے منافی نہیں، یہ رحمت کا مظہر ہے، لیکن یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ کچھ کفری الفاظ بولنے لگ جائے، بین شروع ہو جائے، واویلا شروع ہو جائے، اور یہ ہے کہ پھر وہ ماتم شروع ہو جائے، یہ وہ کیفیات ہیں کہ جس سے روکا گیا ہے. باقی صبر کے حوالے سے یہ چند گزارشات آج آ گئی ہیں، وہ شعر بڑا اشعار بلکہ بڑے پیارے ہیں، وہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. شکر کے حوالے سے اگلی نشست میں انشاءاللہ بات آ جائے گی. مولانا محمد علی جوہر تحریک کے دوران جیل انہیں ہوئی، اور پہلی دفعہ جب جیل میں گئے تو پہلی بیٹی کی خبر آئی ٹی وی کے مرض میں، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، جیل میں تھے، جا نہیں سکے، انتقال ہو گیا. دوسری دفعہ تحریک کے دوران پھر جیل میں گئے ہیں اور دوسری بیٹے کی خبر آئی ہے ٹی بی ہی کے مرض کے حوالے سے، اور یہ ہے کہ اب جا نہیں سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ جو بڑے پیارے اشعار ہیں کہ جو اپنی بچی کو لکھ کے انہوں نے بھیجے ہیں، کہ جو تسلیم و رضا میں ڈوبے ہوئے یہ اشعار ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، امتحان سخت سہی پر دل مومن ہی وہ کیا، جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں، اور تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. تو یہ ہے وہ تسلیم و رضا کی کیفیت، اور یہ صبر کا امتحان کی جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، اس پر ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر حق و باطل کے مارکے میں، یہ ہے وہ جامع تصور کہ انسانی بندہ مومن کی زندگی ایک کمرے تک محدود نہیں، بلکہ جب پنجہ آزمائی کا معاملہ آئے، اجتماعیت سے جڑ کر پھر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی، اور اس میں خاص طور پر وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، خاص طور پر جنگ کے وقت بالخصوص وہ صبر کرنے والے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صبر کی دولت سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.